والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات دین مبین اسلام جو اللہ نے انسان کو انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے ایک ایسا مکتب ہے ایک ایسا دین ہے جو انسان کو ترقی اور کمال سے ہمکنار کرتا ہے دین مبین اسلام اور اس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکمیل کے لیے قرار دی ہیں وہ بشر کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو حیوان ہوتا ہے حیوانیت کے مرحلے میں ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا انسان کی انسانیت اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے یعنی پوٹینشیل ہوتا ہے انسان بننے کا جب پیدا ہوا تو حیوان ہے لیکن پوٹینشیل ہے کہ وہ انسان بن سکے جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر تو نہیں ہوتا نا جوانوں کی توجہ ہے یا نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسپیشلسٹ تو نہیں بن جاتا نا کسی چیز کا عالم تو نہیں بن جاتا غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے عالم بھی بن سکتا ہے شرط کیا ہے یہ بچہ اپنے تکامل کے راستے کو طے کرے گا ان مراحل کو طے کرے گا کہ جو ڈاکٹر بننے کے لیے جن مراحل کی ضرورت ہے تب یہ ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے انجینئرنگ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے عالمیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے سائنٹسٹ ہونا اس کے اندر چھپا ہوا ہے ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں جب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا تب یہ عالم بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد تو زن محترم اسی طرح سے انسان کی انسانیت ہے فلاسفہ یہی کہتے ہیں نا زن محترم فلاسفرز ہمارے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حیوان ہوتا ہے اس کی انسانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے استعداد موجود ہے پوٹینشیل موجود ہے جب وہ ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے کمال کے مراحل کو طے کرتا ہے جب وہ کوشش کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے تا تب اسے اللہ اس بشر کے مرحلے سے نکال کر انسانیت کے مرحلے پر لے کر آتا ہے، تب اللہ اسے حیوانیت کے مرحلے سے نکال کر انسانیت کے مرحلے پر لاتا ہے۔ تو سنی مطلب بعض لوگ ہیں کہ جو حیوانیت کے مرحلے سے آگے نہیں پہنچتے، وہ وہیں آ کر رک جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق نہ دین سے ہوتا ہے نہ اخلاق سے ہوتا ہے، ایسے لوگ ایمان سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا انسان جو بے ایمان ہو، بے دین ہو، جو اللہ پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، آخرت پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، ایسا انسان جو دنیا میں کھویا ہوا ہو، ایسا انسان انسان نہیں ہے، ظاہری طور پر انسان ہے، حقیقی طور پر حیوان ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ تو زن محترم، انسان کی انسانیت چھپی ہوئی ہے، اور دین مبین اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دین تین چیزوں پر استوار ہے، تین اس کے پلرز ہیں۔ پہلا پلر جس کے اوپر دین کی عمارت قائم ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اعتقاد، عقیدہ۔ عقیدہ اصل اور اساس ہے، جڑ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اصول دین۔ اصول دین یعنی جڑ، جس کے اوپر ساری فروعات کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ اصول دین نہ ہو، یعنی آپ کا عقیدہ نہ ہو، تو پھر آپ نماز پڑھتے رہو، آپ کی نماز نماز نہیں ہے، ایکسرسائز ہے۔ آپ کا روزہ رکھنا روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے جوانوں کے لیے آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا پہلی چیز ہے عقیدہ، زان محترم، اور عقیدہ اساس ہے تمام کی تمام دین کی، تمام کے تمام فروعات دین کی، تمام کے تمام احکامات دین کی۔ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے، جنت و جہنم بھی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے عقیدے کے اوپر۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا، اگر عقیدہ نہ درست ہے تو اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، انسان دلیلوں کے ذریعے سے صحیح عقیدہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور 124,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عزیز محترم اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان کے عقیدے کو اور عمل کو درست کر سکے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور عزیز محترم دوسری کیا چیز ہے، دوسرا پلر کون سا ہے دین کا؟ وہ ہے احکامات کا، جسے ہم کہتے ہیں فقہ، حلال و حرام کے مسائل۔ یہ ایک پلر ہے دین کا۔ اگر آپ حلال و حرام کے مسائل پر عمل نہیں کرتے، حلال پر عمل نہیں کرتے، حرام کو ترک نہیں کرتے، واجب کو ادا نہیں کرتے، حرام سے پرہیز نہیں کرتے، تو آپ نے ایک پلر کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کا ایک پلر کیا ہے جان محترم؟ حلال و حرام کے مسائل ہیں، احکامات ہیں۔ لہذا جان محترم فقہ کا جاننا انتہائی ضروری ہے، خصوصاً میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کم از کم اتنی فقہ کو جان لو کہ آپ کو واجبی چیزیں پتا ہوں، اور جو روزمرہ کی آپ کی معمولات زندگی میں جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو سیکھ لو، آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجتہد کے برابر علم حاصل کر لو، اگر ان کے برابر علم حاصل کر لو تو اس سے اچھی بات کیا ہے، لیکن اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو کم از کم واجبی چیزیں جو روزمرہ میں تمہارے کام آتی ہیں ان چیزوں کو سیکھنا تمہارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اسلام کا تیسرا پلر کون سا ہے جان محترم؟ تیسرا پلر ہے اخلاقیات. اخلاق ایک محکم ترین پلر ہے اسلام کا. عقیدہ، احکام اور اخلاق، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے اسلام، یاد رکھیے گا. افسوس یہ کہ بعض لوگ فقط عقیدے کو پکڑ لیتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو فقہی ہو جاتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو اخلاقیات کو پکڑ لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو زان محترم، اسلام کے یہ جو تین پلر ہیں، اسلام کی بلڈنگ ان تین پلرز پر قائم ہے. ایک پلر بھی گراؤ گے پوری بلڈنگ گر جائے گی. لہذا میرے عزیز جوانوں، اخلاقیات بہت اہم ہیں. دیکھیں میری گفتگو، یہ جو چند پانچ گفتگو میری، اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں ہم گفتگو کریں گے. آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں اور لوگ بھی کافی اس طرف متوجہ ہیں کہ معاشرے میں اخلاقیات کی کمی بہت زیادہ ہو گئی. اس وقت فیملیز ڈسٹرب ہیں، بچے ڈسٹرب ہیں. ہمارے بچے بچیاں اس وقت اخلاقی مشکلات کی وجہ سے خود ڈسٹرب ہیں، چونکہ گائیڈنس نہیں مل رہی ان کو، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، میڈیا غلط گائیڈ کر رہا ہے ان کو. کالج اور یونیورسٹی کے اندر ان کو اخلاقیات نہیں پڑھائی جاتی، انہیں تو سائنس، ٹیکنالوجی، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. سیکولر لبرل بنایا جاتا ہے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، افسوس کے ساتھ. حالانکہ فزکس اور سائنس انسان کو خدا سے قریب کرنا چاہیے نا، ان کو تو سائنس. عزیزان محترم، جب آپ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہو، جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہو، جب آپ ذرے ذرے کو اسٹڈی کرتے ہو، تو کیا اس کے اندر تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ ہر ہر کائنات کے ذرے میں اور سائنس کے ہر موضوع میں آپ کو اللہ نظر آئے گا. فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، میتھمیٹکس پڑھو، آپ کو ساری کائنات میتھمیٹکس کے مطابق نظر آئے گی. لیکن ہمارے یونیورسٹی اور کالج چونکہ لبرل ہیں، سیکولر ہیں، لہذا جہاں الہیات ہیں ان الہیات کو کبھی پرومیننٹ نہیں کرتے، انہیں آشکار نہیں ہونے دیتے، ان پر پردہ ڈال کر، اسے مادی لبادہ اڑا کر ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پڑھتے الہیات ہیں، پڑھتے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور مائنڈ کیا بنتا ہے؟ سیکولر اور لبرل بنتا ہے. عجیب بات نہیں ہے زان محترم؟ اللہ کی خلقت کے بارے میں پڑھ رہے ہو، مخلوق کے بارے میں پڑھ رہے ہو، خالق تک نہیں پہنچ رہے، خالق تک نہیں پہنچ رہے. بھائی اونٹ مثال دیتے ہیں نا، اونٹ جب چلتا ہے، یہ کوئی بھی جانور چلتا ہے، تو اس کے قدم دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہاں سے اونٹ گزرا ہے نا، کسی نے ڈیزائن تو نہیں کیے زمین کے اوپر قدم. قدم دیکھ کر اونٹ کے اونٹ تک پہنچتے ہو، تو اللہ کی یہ ساری آیات دیکھ کر اللہ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ ایک دفعہ درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. سائنس کے ہمارے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہیں، ہمارے جوان، اب دیکھو ایٹم کیا چیز ہے، اس کو کھولا گیا اور کھولا گیا اور کھولا گیا، اور جب کھولا جاتا ہے ایک نئی چیز دریافت ہوتی ہے. اس ایٹم کو کس نے خلق کیا؟ اس ایٹم کی پرتیں کس نے بنائی؟ اس ایٹم کے اندر انرجی کس نے رکھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو آپ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہو لیکن خدا کے بغیر، یہ افسوس ہے زان محترم. میں اپنے جوان، جو مومن جوان یہاں سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے، ان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب بھی سائنس کا مطالعہ کرو تو اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو. کہ اس سائنس میں خدا کہاں ہے. جب تم اس طرح سے سائنس پڑھو گے تو پھر ایسی سائنس پڑھو گے کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسا سائنس پڑھا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قربت خدا بھی شامل ہو جائے گی اور معرفت خدا بھی شامل ہو جائے گی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد والے. تو جان محترم کی اخلاقیات بہت اہم ہیں ہمارے معاشرے کی اس وقت بہت بڑی مشکل, دنیا کی اس وقت بہت بڑی مشکل اخلاقیات ہیں. اور افسوس کے ساتھ, افسوس کے ساتھ ہمارے اسلامی معاشرے, ہمارے اسلامی معاشرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے پیروکار ہیں, رسول اللہ کے عاشق ہیں, رسول اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میری بعثت کا مقصد کیا تھا, مجھے جو اللہ نے مبعوث کیا نبی بنا کر بھیجا. کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ اس لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ میں اخلاق کو تمام کر سکوں, اخلاق کو کمال تک پہنچا سکوں, اپنے اخلاق کے ذریعے سے انسان کو کمال تک پہنچا سکوں. جانے محترم اخلاقیات رسول نہ ہوتی تو کیا دین آج جو ہم تک پہنچا ہے, اور یہ 1.5-2 عرب مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تلوار نہیں ہے, اس کا سبب اخلاق رسول ہے. افسوس کے ساتھ آج کے مسلمان نے یہی سمجھ لیا کہ ہاتھ میں پتھر رسول کے نام پر, لکڑی اور ڈنڈے, شمشیر اور بندوق, اور خود کو حملہ آور, اور کہتے ہیں جی اسلام کا بہت بڑا دفاع کر رہے ہیں ہم لوگ, رسول اللہ کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں, رسول اللہ کے ماننے والوں کا قتل عام کر کے اور دنیا کو اپنی بد اخلاقی اور بے اخلاقی اور وحشی گری دکھا کر تم اسلام کی کون سی تبلیغ کرنا چاہتے ہو, کون سا دفاع کرنا چاہتے ہو؟ لہذا ایک بیچارے ریڑھی والے کے گدا گاڑی پر کیلے لوٹے جا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہہ کر. یہ لبیک یا رسول اللہ ہے؟ یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے. زبان پر لبیک یا رسول اللہ ہے, عمل سے لا لبیک ہے, لا لبیک ہے. یعنی یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں اخلاقیات سکھائی تھی, کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا, آپ نے کسی کے مال پر غصب کرنے کو حرام قرار دیا تھا, لیکن ہم قبول نہیں کرتے. ہم لوٹیں گے مال, ہم لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے, ہم لوگوں کی گاڑیاں توڑیں گے, ہم گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے بچے اور عورتوں کو دھمکائیں گے. یہ کون سا اخلاق ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کون سی تم ناموس رسالت بچانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ کے نام پر رضانے میں تم شرم آنی چاہیے آپ کو, رسول اللہ کے نام پر آپ فوش بکتے ہو, گالیاں دیتے ہو, سب و شتم کرتے ہو دوسروں کو, اور پھر سیرت صحابہ سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو, قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جناب یہ ہو سکتا ہے, یہ ایک عالم جو ہے اس کو بولنا چاہیے. یعنی غلط بات کر کر اسے شریعت کی طرف نسبت دینا, دو گناہ ہے نا ہزار محترم. ایک جو تم عملی طور پر فوش بک رہے ہو, سب و شتم کر رہے ہو, گالی دے رہے ہو, یہ گناہ ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. دوسری طرف اسے شریعت کی طرف نسبت دینا اس سے بڑا حرام ہے. لیکن ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ ہماری قوم, حضرت محترم کاش ہم عشق کے ساتھ ساتھ, عشق رسول کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر شعور بھی آ جائے, ہمارے اندر بصیرت بھی آ جائے, ہمارے اندر معرفت بھی آ جائے. تو حضرت محترم اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا, اخلاقیات نہ ہو مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اخلاق کے بغیر. قومیں کبھی اپنی منزل نہیں پا سکتی جب تک اخلاقیات نہ ہوں. لہذا جانِ محترم اسی لیے اسلام نے اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دیا. اب بعض دیکھیں تھوڑی سی لوگ فقہ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی فقہ پر عمل کرنا. بھائی فقہ پر عمل کرنا ہے, اخلاق بھی تو ہے نا. مثلا کسی خاتون نے اگر پڑھ لیا کہ گھر کے کام کرنا عورت پر تو واجب نہیں ہے, گھر کے کام کرنا شرعی اعتبار سے, بھائی میرے جوان سن لیں, عورت پر گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے. عورت دودھ پلانے کی, بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی. لیکن اذان محترم اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, وہ گھر کی مالکہ ہے, اس کی ایک عزت ہے, وہ گھر میں ایک ماں کی حیثیت سے ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت قرار دی ہے. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو. لیکن اب کوئی خاتون کہے جناب کہ مجھ پر تو گھر کی صفائی کوئی ضروری نہیں ہے, کھانا پکانا میرے اوپر واجب ہی نہیں ہے, تو یہ تو فقہی مسئلہ ہے نا جانے محترم. لیکن فقہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ستون کو تو پکڑ لیا اسلام کی, دوسرا ستون بھی تو ہے نا, وہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہیں. اخلاق کیا کہتا ہے؟ کہ جب گھر میں بچے بھوکے ہوں, شوہر بھوکے ہوں, جب بیچارہ پورے دن کما کے گھر میں آئے تو بیوی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہو, شوہر کبھی کھانا کھائے, کبھی میرے اوپر واجب تھوڑی ہے کھانا پکانا, کہ گھر کی صفائی کیوں نہیں ہوئی, میرے اوپر واجب تھوڑی ہے صفائی کرنا, تو بیچارہ شوہر کیا کرے گا؟ باہر جا کر بھی ڈیوٹی, گھر میں آ کر بھی صفائی ستھرائی, بلکہ اس کا الٹا اسی کو کھانا پکانا پڑے گا, بیگم کی خدمت. تو ازان محترم یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بھائی آپ نے احکام کہاں سے سیکھے, کس سے سیکھے؟ اہل بیت سے سیکھے نا, امام جعفر صادق سے سیکھے نا. اللهم صل على محمد. آپ نے یہ احکام کہاں سے سیکھے, دین کہاں سے لیا؟ رسول اللہ سے لیا نا. آپ نے حضرت خدیجہ سے لیا, جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے لیا. اللهم صل علی محمد. آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے لیا, انہی ہستیوں سے لیا نا. تو ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ, کیا گھر کے کام نہیں کرتی تھی جناب سیدہ؟ جھاڑو بھی دیتی تھی, کھانا بھی پکاتی تھی, چکیاں بھی پیستی تھیں, سارے کام کرتی تھی. اور جہاں اپنی خانوادگی ذمہ داریوں کو ادا کرتی تھی, وہاں سیاسی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتی تھی. جناب زہرا نے بھی انجام دی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی انجام دی, گھر کو بھی دیکھتی تھی, باہر کے مسائل بھی غافل نہیں تھی. یعنی ہمارے یہاں جو گھریلو خاتون ہو جائے وہ باہر کے مسائل سے بے بہرا ہو جاتی, نہیں. اسلام خواتین کو ایک آگاہ اور باشعور انسان بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ باورچی خانے کی ہوئی تو بس باورچی خانے کے باہر کی دنیا کیا ہے پتہ ہی نہیں. ایسے ہی جوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یونیورسٹی اور بس اس کے بعد آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہیں, آگاہ ہونا چاہیے. انسان مومن وہ ہے کہ جو آگاہ ہوتا ہے. تو بہرحال عزان محترم اب دیکھیں نا, احکام اور اخلاق اور اعتقاد تو ظاہر ہے وہ اساس ہے, رکن رکین ہے, جس کی بنیاد پر آپ کا اخلاق بھی قبول ہوگا اور آپ جس حکم پر احکام پر عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت محترم، انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو اس تمہید کے بعد اخلاقی موضوع پر رہے گی، اور ہماری انشاءاللہ اس خمسے کا عنوان ہوگا اخلاق مومن، جس میں ہم انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ائمہ علیہ السلام کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے خدا کی توفیق سے. تو زانی مطلب آج جو ابتدائی طور پر ایک ٹاپک میرے مد نظر تھا اخلاقی حوالے سے، وہ ہے وسوسہ شیطان. وسوسہ شیطان اور شیطان کے خطوات پر چلنا، شیطان کے نقش قدم پر چلنا، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً چار جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوا. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبینا، تین جگہوں پر یہ آیت بالکل بیانی اسی طرح سے آئی. دیکھو شیطان کے قدموں پر اپنے قدم نہ رکھنا، جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں، شیطان کے قدموں پر اپنے قدم نہ رکھنا. فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھنا شیطان کون ہے؟ تمہارا دوست نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ جوانوں شیطان ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے، بولے نہیں ہے. شیطان ہمارا کیا ہے؟ آشکار دشمن ہے. ایک ادھر چھپا ہوا دشمن، پتہ ہی نہیں چلتا دشمن کہاں بیٹھا ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، کھلی دشمنی کرتا ہے، ببانگے دول دشمنی کرتا ہے، ڈکلیئرڈ دشمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہو، نہیں چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ہاں کبھی کبھار ہمدرد بن کے تمہارے پاس آئے گا، لیکن اللہ نے تمہیں بتا دیا یہ جو ہمدرد بن کر تمہارے پاس آیا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، یہ ویسے ہی شیطان ہے جیسے آج کل کا بڑا شیطان امریکہ ہے. بھائی دوست بن کے آتا ہے نا آل سعود کے پاس، بن سلمان کے پاس بڑا دوست بن کے آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، صحیح ہے؟ اور کیا کرتا ہے؟ اس مکہ و مدینہ کے اس ملک کو، اس گائے کو، یعنی آل سعود جتنا دودھ ہے سب نچوڑ لیا انہوں نے، عالم اسلام کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب ڈونلڈ ٹرمپ نے لوٹ لیا، سب چوس لیا انہوں نے. تو مکہ اور مدینہ جہاں پر ہے، زانی محترم آپ دیکھو کہ کس طرح سے شیطان اکبر امریکہ نے مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کی پالیسیز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. کیسے؟ دوست بن کر آئے ہیں، ہم تو تمہارے محافظ ہیں، ہم تو تمہارے مددگار ہیں، اور ہمارے بغیر تو تم ایک ہفتے بھی نہیں چل سکتے. سنا ہے نا آپ نے، ہمارے بغیر تو ایک ہفتے بھی نہیں چل سکتے، تو ہم تو تمہارے دوست ہیں. لیکن آل سعود کا بھی، مکہ اور مدینہ کا بھی، اور حجاز مقدس کا بھی، اور عالم اسلام کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں. بہرحال تو جانو مطلب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، کیا صاحبان ایمان یہ اس کے قدموں پر اپنے قدم نہ رکھنا، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین یا شیطان، ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر. یاد رکھنا کہ یہ شیطان کیا ہے؟ اس شیطان کے قدموں پر اپنے قدم نہ رکھنا. جو بھی شیطان کے قدموں پر اپنے قدم کو رکھے گا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، तो शैतान क्या करेगा, ये अदुम्मु मुबीन क्या करेगा, खुला हुआ दुश्मन क्या करेगा, तुम्हें फाहशा और मुनकरात की तरफ लगा देगा। मेरे अजीज जवान, ये जो दोस्त बन के आ रहा है ये खुला हुआ दुश्मन है, जब तुम इसके पीछे चलोगे तो क्या करेगा, ये तुम्हें फहाशी की तरफ लगाएगा, बुराइयों की तरफ लगाएगा, मुनकरात की तरफ लगाएगा, गुनाहों की तरफ लगाएगा। शैतान बड़ा खतरनाक है। और मेरे अजीज जवान में याद रखो कि कभी भी शैतान बड़ा बड़ा जीरक और चालाक है, बहुत चालाक। अब देखिए, कभी भी शैतान आकर ये नहीं कहता कि आप जैसे मोमिन माशाल्लाह जवान जो यहाँ बैठे हुए हैं, कभी जवान मोमिन को ये नहीं कहेगा लो शराब पियो, कभी ये नहीं कहेगा। आपको सबसे छोटा गुनाह करने को कहेगा, बल्कि हो सकता है वो गुनाह भी ना हो, मकरूह की तरफ लेकर आएगा, मकरूह की तरफ लाएगा, फिर दूसरा मकरूह अंजाम दोगे, फिर कहेगा ये भी करो, फिर कहेगा ये भी करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हराम की तरफ लेकर आएगा, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप। ये शैतान की पॉलिसी है। शैतान कभी लंबी छलांग नहीं लगाता, शैतान हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो कुछ चीज़ें हमें शैतान से भी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। बाज लोग हैं ना जो लंबी छलांग लगाना चाहते हैं और फिर क्या होते हैं, गिर जाते हैं अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर। तो कुछ चीज़ें हमें शैतान से भी सीखनी चाहिए, भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो शैतान क्या करना चाहता है, कदम ब कदम चुपके चुपके आपको सिरात मुस्तकीम से आहिस्ता आहिस्ता मुनहरिफ करता है। मेन शाराए आम जो होती है, जिस पर गाड़ी चलनी चाहिए, वहां से क्या होता है, आप देखें बाज दफा जब ऊंग आ जाती है ना इंसान को, आप कभी मोटरवे पर जाएं, जब खूबसूरत रोड होती है ना और आप थके हुए भी हो, गाड़ी में एसी भी चल रहा हो, ठीक है, और आपको कोई देख भी ना रहा हो, पीछे वाले भी गफलत में हो, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आंख बंद होती रहती है। जब आंख बंद हो जाती है ना, यानी गाफिल हो जाता है इंसान, फिर क्या होता है, स्टेयरिंग पकड़ा हुआ होता है इंसान ने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होता रहता है, ठीक है। गाड़ी क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता, अभी बिल्कुल एक इंच भी टेढ़ी नहीं हुई गाड़ी, मुनहरिफ नहीं हुई, आधे इंच हुई, आधे इंच में कोई खतरा नहीं, लेकिन ये आधा इंच कुछ किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, एक किलोमीटर या आधे किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको लेफ्ट पर, यानी जाकर आपको फुटपाथ पे मारेगी ये गाड़ी, गाड़ी उलट जाएगी। इब्तिदा कहां से हुई, आधे इंच से हुई है। गाड़ी की स्पीड 120 है, आपकी आंखें बंद हैं, आप गाफिल हो, और इस गफलत ने क्या किया, आपको बड़े हादसे से दोचार कर दिया। धन्य तो बेआईनी शैतान भी यही काम करता है हमारे और आपके साथ। पहला स्टेप लेता है बिल्कुल छोटा सा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान जो है ना वो बड़ा कनात पसंद है। शैतान कनात पसंद है, तो कुछ चीज़ें हमें शैतान से सीखनी चाहिए, कनात पसंदी भी सीखनी चाहिए, यानी कम चीज़ पर भी वो राजी रहता है। तुम छोटा सा गुनाह करोगे ना, वो कहेगा बस है, ज़बरदस्त काम किया तुम, वो खुश हो जाएगा। अभी तुमने शराब नहीं पी खुदा ना खास्ता, कोई कत्ल नहीं किया, तुमने क्या किया, एक मोमिन को तेज निगाहों से देखा, उसको रंजीदा किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए से उसकी इहानत की, बॉडी भी तो बोलती है ना, जाने मतलब इंसान का बदन भी बोलता है, बॉडी लैंग्वेज इंसान की, बाज दफा इंसान जुबान से नहीं बोलता लेकिन उसके उसका एक्ट बताता है कि वो आपसे नाराज है, वो आपकी तौहीन कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। ये जो आपने एक छोटी सी निगाह नामहरम पर डाल दी, इतनी सी निगाह, छोटी सी निगाह पर शैतान बड़े शादियाने बजाता है, बस आ गया बच्चा जो है लाइन पर आ गया, जवान आ गया, दाम में गिरफ्तार हो गया, शिकारी शिकार क्या हो गया, जाल में आ गया। अब अगर ये बच्चा, ये जवान, ये इंसान अगर यही इस इनराफ को ना रोके ना, फिर अगले स्टेप पर आएगा, फिर इससे और आगे बढ़ेगा कि भाई अभी एक दफा देखा, नजरें नीचे कर ली ना, मजा आया देखने में, फिर कहेगा एक दफा और देखो, थोड़ी लंबी निगाह डालो, फिर कहेगा और देखो, फिर जब ये निगाह तूलानी होगी ना, बस बंदा गया, बंदा मारा गया। यहां से अजीज जवानों क्या होता है, यहां से बहुत सारी बुराइयों और फसादात की इब्तिदा होती है। अन्नदरो सहमुन मिन सिहाम इबलीस, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कि ये निगाहें, ये क्या है जो नामहरम पर उठती हैं, ये क्या है, शैतान के तीरों में से एक तीर है, तीर है। यानी ये क्या करता है, जब आपने निगाह डाली तो वो तीर आपको लगा, निगाह आपने उस पर डाली, तीर आपको लगा, फिर जब दूसरी निगाह डाली एक और तीर लगा। यानी ये तीर लगना आपकी इंसानियत का कत्ल है, आप कत्ल हो जाते हो। अगर इंसान पहले स्टेप पे ना रुक जाए तो फिर बहुत आगे चला जाता है, और बाज वक्त इतना आगे चला जाता है कि फिर वापसी नामुमकिन हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को, हम सबको ऐसे वसवसों से महफूज फरमाए। जब दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा हज़रत मोहतरम, हमें, मैं, आप, हम सब, देखिए गैर मासूम जो भी है ना, उसको शैतान बहकाता है। और मैं आगे चल के बयान करूँगा, हत्ता अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया किराम, उनके पास भी शैतान आता है, उनके पास भी शैतान आता है। लिहाजा पहली चीज़ हज़रत मोहतरम क्या है, पहली चीज़ है गाम बगाम, कदम बकदम आप शैतान के पीछे चलते हो। अल्लाह सुबहानहू व तआला क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या करेगा, जब तुम इसके पीछे चलोगे ना तो ये तुम्हें क्या करेगा, ऐसे गहरे अंधे कुएं में गिराएगा कि तुम जब गिर जाओगे तुम्हें पता चलेगा अच्छा मैं गिर गया। अजीज जवानों, इंसान जब गलत रास्ते पर चलता है, इन्हराफ के रास्ते पर चलता है, उसको पता नहीं चलता बाज़ दफ़ा, अगर मुतवज्जे ना हो। इसलिए तज़क्कुर ज़रूरी है, ये मजालिस और ये दर्स, किताबों का मुतालिया, अहादीस का मुतालिया, आलिम की सोहबत में बैठना, कुरान मजीद पढ़ना, आखिर क्यों, इसलिए है ये मस्जिद में जाना, इमाम बारगाह में जाना, मजलिस का सुनना क्यों, इसलिए कि ताकि तुम्हें तज़क्कुर मिले, तुम मुतवज्जे हो अपने नफ्स की तरफ, शैतान के हथकंडों की तरफ, तुम्हें पता चले कि कहीं तुम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। लिहाजा अजीज जवानों, पहली चीज क्या है, शैतान क्या करता है, कदम ब कदम आपको लेके चलता है। और शैतान का पहला कदम क्या है, पहला कदम वसवसा है। सबसे पहला काम ये करता है कि वसवसा डालता है, आपके कल्ब में वसवसा डालेगा, آپ کو, اور یہ وسوسہ جو ہے سب کو آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں ایک بار شیطان ضرور آپ کے سراغ میں آتا ہے, دن میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے آتا ہے. لہذا شیطان کا آپ کے پاس آنا یہ ایک سمجھو نیچرل بات ہے, اس میں گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. شیطان سے مقابلہ کرنا, مرد وہ ہے نا جو دشمن سے مقابلہ کرتا ہے, مرد وہ نہیں ہوتا جو آنکھیں بند کر لے, مرد وہ نہیں ہوتا جو راستہ چھوڑ دے, نہیں, راستے پہ باقی رہتے ہوئے کیا کرتا ہے, دشمن سے مقابلہ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے مرد جو راستہ چھوڑ دے آنکھیں بند کر لے, وہ مرد نہیں ہے, وہ ظاہری طور پر مرد ہے حقیقت میں نامرد ہے, بقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرے مولا نے کہا تھا نا کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ مردوں کی شکل والے نامردوں, شکل تو تمہاری مردوں والی ہے حقیقت میں نامرد ہو تم, بزدل ہو, تم نے علی کا راستہ چھوڑ دیا, دین کا راستہ چھوڑ دیا, تم قتل ہونے سے ڈرتے ہو, تم زخم کھانے سے ڈرتے ہو, تم نامرد ہو. مرد وہ ہوتا ہے جو راستے پر باقی رہتا ہے, اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے, چاہے اس راہ میں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. لہذا عزیز جوانوں, وسوسہ پہلی چیز ہے, وسوسہ. اب اس وسوسے کی تین اقسام, جو وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان, تو وہ اس کی تین اقسام, تین طرحوں سے آپ کے آپ کو وسواسی کرتا ہے. ایک کیا ہے, فکری طور پر وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے اندر, دوسرا عملی طور پر آپ کو آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے, تیسرا اجتماعی طور پر سوشلی آپ کے اندر کیا کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. فکری, عملی اور اجتماعی, یہ تین مرحلے ہیں وسوسے کے. شیطان فرد کو بھی تباہ کرتا ہے, معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے. فرد کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے اصل میں. جب سوسائٹی تباہ ہو جائے گی تو افراد خود بخود تباہ ہو جائیں گے, اور افراد کی وجہ سے سوسائٹی تباہ ہوتی ہے. چند افراد کو اٹھاتا ہے, ان کو تباہ کرتا ہے, وہ پورا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. پھر جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, فحاشی عریانی عام ہو جاتی ہے, تو پھر اگر کوئی نیک بننا چاہے تو نیک بننا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہو جاتا ہے. یہیں پر اسلامی حکومت کی اہمیت سامنے آتی ہے عزیزوں. کیا کہ جب حکومت اسلامی ہو, عادلانہ الہی حکومت ہو, حکمران بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو, درود بھیجنا محمد والی محمد, اور حکمران اگر علی جیسا ہو, ہمارے آئمہ جیسا ہو, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ماحول بنے گا وہ ماحول فسق و فجور والا نہیں ہوگا, بلکہ عبادت خدا والا ماحول ہوگا. وہاں پر اخلاق کا بہترین ماحول ہوگا. جہاں علی حکومت کریں وہاں انسان مانوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے, لیکن جہاں یزید حکومت کرے اس معاشرے میں یزیدی صفات پروان چڑھیں گی, جہاں علی حکومت کریں گے وہاں علوی صفات پروان چڑھیں گی. یہ فرق ہے حکومت کو, حکومت علوی میں اور دشمنان انسانیت کی حکومت میں یہی فرق ہے, مادی لوگوں کی حکومت میں یہی فرق ہے. بہرحال تو ظاہر مطلب پہلی چیز کیا ہے, وسوسہ فکری ہے. یہ جو وسوسہ فکری ہے یہ سب کو آتا ہے، حتیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کی مثال آپ کے سامنے ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن مجید نے کہا کہ شیطان نے کیا کیا، ابو البشر آدم اور حضرت حوا دونوں کی خدمت میں پہنچا، اور خدمت میں پہنچ کر کیا کیا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو ان کے دلوں میں وجود میں کیا کیا، وسوسہ ایجاد کیا۔ لہذا انبیاء کے پاس آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عزیز ساتھیوں، شیطان ان کے سراغ میں آئے وسوسہ ڈالنے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے، شیطان نے کہا کہ عیسیٰ تم اللہ کے نبی ہو نا، کہا اللہ کا نبی ہوں، اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے، کہا ایمان ہے، کہا کہ اس بات پر بھی ایمان ہے نا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کہا کیوں نہیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کہا تو پھر اس پہاڑ کی چوٹی سے کود جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ تو محافظ ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ذہن محترم کہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا شیطان، تو عیسیٰ کود پڑو، اللہ جب محافظ ہے تو وہ تمہیں بچا لے گا۔ تو وہاں پر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں، ہیں تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں، نہیں میرا اللہ پر ایمان بڑا پختہ ہے، مجھے امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ میرا محافظ ہے۔ بس یہ سن کر شیطان پلٹ گیا کہ یہاں پر میرا وار کارگر نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ ایک اور دفعہ آیا حضرت عیسیٰ کے پاس اور آ کر کہا کہ عیسیٰ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، کہا ہاں کرتا ہوں، تم لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرتے ہو، کہا کرتا ہوں، عیسیٰ تم مٹی سے پرندہ بناتے ہو اور وہ پرندہ حقیقی اس کے اندر روح آتی ہے اور حقیقی معنوں میں پرندہ بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، کہاں یہ کرتا ہوں، کہا عیسیٰ پھر تو تم خدا ہو، یہ سارے کام تو خدا کرتا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو خدا کیوں نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ذرا کس سطح پہ جا کر شیطان، اور حضرت عیسیٰ کون ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم نبی، ان کو آ کر وسوسے ڈال رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب اس نے یہ بات کی تو صرف ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، تم جو چاہتے ہو مجھے وسوسہ ڈال کر کہ میں اللہ خدا ہونے کا اعلان کروں، تو میں منزہ نہیں ہوں، اللہ پاک ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس نے عیسیٰ کو یہ پاور عطا کی ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جب میں پرندہ بناتا ہوں تو اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب سبحان اللہ کہا تو شیطان بھاگ گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، شیطان آپ دیکھو کس لیول پر آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے قصے پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ جناب مٹی سے پرندہ بناتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو، لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، تو عیسیٰ تو پھر خدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہی چیزیں جب آل محمد علیہ السلام کے لیے بیان ہوتی ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان ہوتی ہیں، تو ہم مسیحیوں کو، کرسچنز کو تو ہم ان کی تو مخالفت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کو خدا کیوں کہتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہی نوجوانوں کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلتیں بیان کر کے جو حقیقی ہیں, جب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو علی بدرجہ اولا مردے کو زندہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی فخر عیسیٰ ہے, علی بدرجہ اولا یہ کام کر سکتا ہے, علی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ولایت تکوینی علی کے پاس ہے, کائنات کا تصرف اللہ نے علی کو عطا فرمایا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, علی ہر کام کر سکتے ہیں, لیکن جو کام کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی پاور سے کرتے ہیں. باب خیبر ایک انگلی سے اکھاڑ کر پھینکا, ایک انگلی سے اکھاڑ کر پھینکا, اور وہاں پر میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یہ میں نے اپنی طاقت سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا, اللہ کی طاقت سے اکھاڑ کر پھینکا, تاکہ تم غلو نہ کرو, گمراہ نہ ہو, مشرک نہ بن جاؤ, اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی. نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے, امام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. نبی مخلوق ہے, آئمہ مخلوق ہیں, وہ خالق ہے, وہ معبود ہے, یہ عبد ہیں. یہ فرق ہے ایزان محترم, لیکن یہ عبد میرے اور آپ جیسے عبد نہیں ہیں کہ گناہ کر سکتے ہوں, نہیں, عصمت کبریٰ کے حامل ہیں, حجت خدا ہیں, ان کو اللہ نے منسوب کیا ہے. تو ایزان محترم میرا وقت ختم ہو گیا, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کل. اپنی بحث میں ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو عزیز جوانوں, ہمیں شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ شیطان کے وسوسے تو ہوں گے, وسوسہ کرے گا, لیکن جب بھی تم نے اس کے وسوسے کی پیروی کی, یعنی اس کے قدم پر قدم رکھے, پیچھے چلے, تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں گڑبڑ ہو جائے گی, یہاں سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لہذا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک تتمے کے طور پر میں عرض کر دوں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا کہ یبنا رسول اللہ, شیطان مجھے وسوسہ کرتا ہے, کیا کروں؟ مختلف خیالات آتے ہیں, اوہام آتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں مجھے, کیا کروں؟ کہا بڑا آسان سال, کیا کروں؟ مومن ہو نا, بس جب بھی وسوسہ آئے تو کہو لا الہ الا اللہ. جب بھی وسوسہ آئے, جوانوں سے عرض کر رہا ہوں, کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام. جب بھی وسوسہ آئے کہو لا الہ الا اللہ. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا کے اس فارمولے کے اوپر عمل کیا اور واقعا بڑا آزمودہ تھا, جب بھی وسوسہ آیا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, وسوسہ میرے ذہن سے نکل گیا. تو کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, روحانی ہو یا جسمانی ہو, اللہ تعالیٰ نے سب کا علاج کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس علاج کو بعض دفعہ دریافت نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے, پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے. تو عزیز جوانوں, بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا, ہم آل محمد کے چاہنے والے, ہمارا افتخار ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. وہ حسین جس نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچایا, رسول اللہ کی تعلیمات کو بچایا, آج دین اگر باقی ہے, رسول اللہ کا نام اگر باقی ہے, رسول اللہ کا پیغام اگر زندہ ہے, تو اے حسین تیری قربانیوں کا نتیجہ ہے. رضا داروں, بس جب یہ کاروان اسیران کوفہ و شام ایک دفعہ پروانہ آزادی ملا, کہا گیا کہ ان اسیروں کو آزاد کیا جائے. حضرتوں یہ جو زندان تھا نا, بڑا تنگ و تاریک زندان تھا, اور تنگ و تاریک زندان تھا. بعض زندان تنگ ہوا کرتے تھے اور تاریک ہوا کرتے تھے, اور بعض زندانوں کے بارے میں کہ اس کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی. جب دھوپ پڑتی تھی تو تمام کے تمام اسیر اس دھوپ سے اذیت میں مبتلا ہوتے تھے, اور جب اوس پڑتی تھی تو رات میں اہل بیت علیہ السلام اس اوس سے اذیت میں مبتلا ہوتے تھے. تو عزداروں بس جب یہ مجدہ سنایا گیا کہ آپ کو آزادی مل رہی ہے, جناب سید سجاد آئے, آ کر پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں, یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے, اجرکم اللہ. عزداروں بس دن گزر گئے رونے کے, چند دن باقی ہیں اور یہ توشہ آخرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ہمیں شرما کے نہیں رونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں جو میرے جد حسین کے غم میں وہ آہیں اور سسکیاں بلند ہوتی ہیں. تو زداروں بس جب یہ جناب زینب کو یہ پیغام پہنچا نا, تو جناب زینب نے کہا کہ واللہ اس وقت تک میں زندان شام سے نہیں نکلوں گی جب تک اپنے بھائی حسین پر ماتم نہ کر لوں. اجرکم اللہ. لہذا بیٹا سید سجاد جا کر ان کو پیغام دو کہ ہمیں ایک ایسا گھر دے دے کہ جہاں پر ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکیں, اور کہا کہ یزید کو پیغام دو کہ جو ہمارا لوٹا ہوا اسباب تھا وہ ہمیں واپس کیا جائے. عزداروں بس گھر دیا گیا اور تقریباً 3 دن تک عزداری ہوتی رہی. اب آپ تصور کرو جہاں ذاکرہ حسین کی بہن زینب ہو, جس کے اوپر سارا واقعہ کربلا گزرا ہو, جس کے اوپر تمام مصائب گزرے ہو, اور سامعین کون ہو, کہیں رباب ہو, کہیں ام لیلہ ہو, کبھی سکینہ ہو. عزداروں یہ ہیں سامعین. اللہ اکبر. بس جب کوئی بی بی آگے بڑھ کر کہتی تھی نا واہ حسینہ, تو ساری بیویاں رونا شروع کر دیتی تھی. کوئی بی آگے بڑھ کر کہتی تھی واہ اکبرا, ساری بیویاں رونا شروع کر دیتی تھی. کوئی بی آگے بڑھ کر کہتی تھی واہ عباسا, ساری بیویاں ماتم کرنا شروع کر دیتی تھی. عزاداروں بس اسی دوران میں ایک گٹری لا کر جناب زینب کے سامنے رکھی گئی. کہا گیا کہ پھوپھی اماں, اس گٹری میں آپ کی امانتیں جو جو مل سکیں یزید نے بھجوائی ہیں. اب جناب زینب نے لرستے ہاتھوں سے اب جو گٹری کو کھولا ہے نا عزاداروں, تو کیا دیکھا, اس میں سے ایک چادر نکلی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی, جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی. ایک دفعہ زینب نے بہن ام کلثوم کا آواز دی, بہن ام کلثوم تمہاری جلی ہوئی چادر آ گئی. اجرکم اللہ. ایک دوسری چادر نکلی, ام لیلہ کو بلایا, لیلہ آؤ تمہاری چادر آ گئی. عزاداروں سب کی امانتیں تقسیم کر رہی ہے اسی گٹری میں سے. سن سکتے ہو تو سننا عزاداروں, ایک اور ننی سی چادر نکلی جس میں جگہ جگہ سے سوراخ بھی تھے, جلی ہوئی بھی تھی. ایک دفعہ زینب نے رباب کو بلایا, رباب تمہاری سکینہ کی چادر آ گئی. اجرکم اللہ. بس رباب نے چادر کو لیا, دوڑی قبر سکینہ کی طرف, قبر سکینہ پر چادر ڈال کے کہا, سکینہ تمہیں, تم کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی چادر کو یاد کرتی رہی, تمہاری چادر آ گئی. عزاداروں بس اماریاں تیار ہوئیں. جب اماریاں تیار ہوئی ہیں نا, تو ایک دفعہ بی بی زینب جب ہماریوں پر سوار ہونے کے لیے آئی ہے نا, کیا دیکھا کہ رنگین پردے لگے ہوئے تھے. جناب زینب نے کہا, سید سجاد اب زینب اس قابل نہیں رہی کہ ان رنگ برنگی ہماریوں پر سوار ہو. ان ظالموں سے کہنا ان ہماریوں کو سیاہ پوش کیا جائے. اماریوں کو سیاہ پوش کیا گیا عزاداروں. بس اب جب جناب زینب اماریوں پر سوار ہوئی نا, جب کاروان چلنے لگا, جناب زینب نے نظریں گھما کر دیکھا, دیکھا کہ کہیں رباب نظر نہیں آ رہی, رباب کہیں نظر نہیں آ رہی. ایک دفعہ سید سجاد کو بلایا, بیٹا سید سجاد تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آ رہی, کہاں ہے تمہاری ماں؟ کہا, پھوپھی اما مجھے معلوم ہے میری ماں کدھر ہے. بس ایک دفعہ سید سجاد چلے, جناب زینب بھی پیچھے پیچھے چلی, بی بی ام کلثوم ساتھ ساتھ چلی. دیکھا کہ سید سجاد کہاں جا رہے ہیں عزاداروں, جانتے ہو کہاں گئی؟ زندہ نشام میں پہنچے. ایک ننی سی قبر ہے جہاں جناب رباب قبر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے سکینہ سے کہہ رہی تھی, ارے سکینہ میری لاڈلی سکینہ, تمہیں آزاد ہونے کا بڑا شوق تھا نا, آج ہم آزاد ہو گئے, اٹھ میری بیٹی سکینہ, چلو مدینہ چلتے ہیں. لیکن عزاداروں سکینہ تو ہمیشہ کے لیے زندان شام میں قید ہو گئی. کاروان جاتا رہا اور بار بار سکینہ کی قبر اتھر کو دیکھتا رہا, اور جب تک زندان شام نظر آتا رہا, سکینہ کو یاد کر کر کے یہ اسیر ماتم کرتے رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبین انقلبون. بار الہ ہم اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا, حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ, ان آہوں سسکیوں کا واسطہ, اس مجلس عزا کا واسطہ, آل محمد کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو برابر فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. بار الہ میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ ہمارے جوان جو اس مجلس میں تشریف فرمائیں, بار الہ تجھے حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, ان سب کی جوانیوں کو سلامتی عطا فرما, انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما, ان اسٹوڈنٹس کو بار الہ تحصیل علم میں کامیابی عطا فرما. بار الہ ہم سب کو وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے وہ بچے جنہوں نے اس مجلس کا اور خمسے کا اہتمام کیا, بار الہ ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ ہم سب کو محمد والے محمد کی معرفت نصیب فرما, دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. یمن, بحرین, عراق, شام, لبنان, نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما, بے گناہ سینوں کو رہائی نصیب فرما, مخصوصاً مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرما. جناب فیصل رضا عابدی صاحب جو گرفتار ہیں, بار الہ انہیں رہائی نصیب فرما. بار الہ یمن میں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, جہاں جہاں علی محمد کے چاہنے والے ان کی نصرت فرما. بار الہ بحرین کے ہمارے علماء, بالخصوص شیخ علی سلمان جنہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے, بار الہ انہیں رہائی نصیب فرما. آل خلیفہ کو نابود فرما, آل سعود کو نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما, تکفیری طاقتوں کو نابود فرما, دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. بار الہ حرم آئمہ کی حفاظت فرما, شام میں جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, فلسطین و کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما. بار الہ نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزکی کو آزادی نصیب فرما. بار الہ علماء حقہ مراجع کرام, بالخصوص رہبر معظم کا سائے اس ملت پر مستدام فرما. بار الہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.